الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدر چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں اور برکتوں والا بنائے اور وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت ہماری طرف رہے. آخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم. آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا.
اور میں ایک کنارے ہو جاؤں گا تم سے اور ان سب سے جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو اور اپنے رب کو پوچھوں گا. قریب ہے کہ میں اپنے رب کی بندگی سے بدبخت نہ ہوں.
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب.
پھر جب ان سے اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کر گیا ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے.
وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا.
اور ہر ایک کو غیب کی خبریں بتانے والا کیا.
وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا.
اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلند نام وری رکھی.
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا.
اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو بے شک وہ چنا ہوا تھا اور رسول تھا غیب کی خبریں بتانے والا.
وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
اور اسے ہم نے طور کی دہنی جانب سے ندا فرمائی اور اسے اپنا راز کہنے کو قریب کیا.
وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
اور اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی ہارون عطا کیا غیب کی خبریں بتانے والا نبی.
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا.
اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا غیب کی خبریں بتاتا.
وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا.
اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم دیتا اور اپنے رب کو پسند تھا.
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا.
اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو بے شک وہ صدیق تھا غیب کی خبریں دیتا.
وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا.
اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا.
أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ.
یہ ہے جن پر اللہ نے احسان کیا غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے.
وَمِن مَن حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِن مَن هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا.
اور ان میں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے اور ان میں سے جنہیں ہم نے راہ دکھائی اور چن لیا.
اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا.
جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی گر پڑتے سجدہ کرتے اور روتے.
صدق اللہ العظیم.
سبحان اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے, اسے ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھنے کی بھی توفیق دے اور ہمارا دل اس کی تلاوت میں لگائے. مدنی چینل کے ناظرین, ایک تجربے اور مشاہدے کی بات عرض کروں کہ جو چاہے کہ اسے ذوق قرآن ملے اور تلاوت میں دل لگے, وہ جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ, مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب کرے, انشاءاللہ قرآن میں دل لگے گا. اللہ کریم جل وعلا ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. اب یہ کلام شامل کرتے ہیں اور عمر بھائی کلام سنا رہے ہیں. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ.
صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. Oh.
جگت سے میٹھا شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ
جنت سے بھی سہانا جنت
ہر شہر سے گچا سرکار کا مدینہ ہر شہر سے گچا میرے سرکار کا مدینہ
جنت
بے کس کا ہے سگارا سرکار کا مدینہ
سرکار مدینہ بے گھر کا ہے ٹھکانہ بے گھر
جمال
تقدیر میں خدایا عطار کی دعا ہے
والا کلام اور بہت ذوق والی ترجمہ عمر بھائی نے پڑھا، ماشاءاللہ اللہ کریم قبول فرمائے اور
آمین.
مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک ایسا کام ہے، یہ ایسا انداز ہے جو الحمدللہ اس امت میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی جاری ہوا، بلکہ اس سے پہلے سے جاری تھا. اس امت میں عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پھر یہ تسلسل سے جاری رہا. جتنے نام اس شہر کے رکھے گئے، جتنے نام اس شہر کے معروف ہوئے، اتنے کسی شہر کے نام نہیں رکھے گئے. اس کے ناموں میں علماء نے فرمایا کہ 100 سے زائد نام وہ ہیں جو مدینہ منورہ کے رکھے گئے. ان ناموں سے اس شہر کو پکارا گیا. جتنے قصیدے مدینہ تو نبی کی مدحت میں لکھے گئے، اتنے قصیدے آج تک ساری دنیا میں کسی شہر کی فضیلت میں نہیں لکھے گئے. جتنے لوگ مدینہ منورہ سے محبت کرنے والے ہیں، چاہے وہ کائنات میں کہیں بستے ہوں، ان کے دل مدینہ منورہ کے ساتھ لگے رہتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ منورہ کو فضیلت عطا فرمائی ہے. اور یہ فضیلت کیوں ہے؟ یہ فضیلت اس لیے ہے کہ میری الفت مدینہ سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینہ میں ہے.
بے شک
یہ وہ مبارک شہر ہے جسے عقید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حرم بنایا. یہ حرم نبی ہے، یہ مدینہ تو رسول ہے، یہ ناجیہ ہے، یہ طابہ ہے. اس شہر میں ایک ایسا قبرستان ہے کہ جسے دیکھ کر مرنے کو جی چاہتا ہے کہ یہاں کے مدفونین وہ ہوں گے جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بروز محشر اٹھیں گے اور رب العالمین جل وعلا کے حضور پیش ہوں گے. مدنی چینل کے ناظرین، اس شہر کی فضیلتوں کے کیا کہنے ہیں؟ بیان کیا جائے تو اکابرین جو اس امت کے علماء گزرے ہیں، وہ مدینہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت میں اپنی زبان کو بھی تر رکھتے تھے اور اپنے قلم کو بھی اسی طرف لا کے رکھتے تھے اور کثرت سے قصائد مدینہ لکھا کرتے تھے. اخبار مدینہ، جذب القلوب الی دیار المحبوب، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیار کی طرف، محبوب کے کوچے کی طرف دلوں کا کھچنا، یہ اکابرین اپنی کتابوں کے نام رکھ کر لوگوں کو درس دے کر گئے ہیں کہ یہ مدینہ ہے، یہاں دل جو ہیں یہ کھینچے جاتے ہیں، یہاں دل متوجہ ہوتے ہیں. یہ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے. اللہ کریم ہم سب کو اس پیارے مدینے سے، اس میٹھے مدینے سے، اس عظمت والے مدینے سے محبت عطا فرمائے. میں اسا صاحب کی جانب آؤں گا اور چاہوں گا کہ اسا صاحب، مدینہ کریم ہے آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے، کیا فرمائیں گے فضائل مدینہ، اسماء مدینہ کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور علماء کا اس کی طرف شوق اور رغبت کرنا، اس شہر سے محبت کرنا.
اللہ اللہ، آج کا موضوع ہی ایسا ذوق افزا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ اپنے ذوق کے گلدستے اس موضوع پہ نچھاور کرتے.
اللہ اکبر، انشاءاللہ.
کیونکہ یہ موضوع ہے مدینہ کریم ہے.
سبحان اللہ،
دنیا میں ہزاروں شہر اور سینکڑوں ملک، لیکن ان میں سے ایک ہیرے کی مانند چمکتا ہوا جو ایک تاج پر بڑا ہیرا ہوتا ہے نا، وہ ہے اس زمین پر مدینہ. کس نے کیا عکاسی کی ہے کہ خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے مرتبہ ہے ہمارا. تو یہ ہے مدینہ.
سبحان اللہ.
اب مدینہ کریم ہے، مدینہ عظیم ہے، مدینہ عظیم الشان ہے. اس کی شان کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی نسبت عظیم الشان اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اور یہ وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں، وہ پرسنالٹی ہیں، وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں اور آخری نبی ہیں کہ جو اس کائنات کو تخلیق کرنے والے خالق و مالک رب العالمین کے بعد سب سے بلند مرتبہ رکھتے ہیں اس مخلوقات میں، کائنات کے اندر. اور جب وہ اتنا عظیم مرتبہ رکھتے ہیں اور ہم ان کی امت میں سے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اور پھر ہماری ایمان کا ایک تقاضا ہے کامل کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ انہی سے محبت کریں. یہ ہمارا ایمان کامل ہی تب ہوگا جب ہم ان سے اپنی جان، مال، آل، اولاد سب سے بڑھ کر ان سے محبت کریں گے. اور یہ دنیا کا دستور ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے نا، تو جس شے کی نسبت اس کے ساتھ ہو جائے ہمیں وہ بھی بڑی پیاری اور اچھی لگتی ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان صرف تحریری مبالغوں کا کمال نہیں ہے، شاعروں کی شاعری کا کمال نہیں ہے. میرے آقا کی شان اتنی بلند ہے کہ لکھنے والوں نے لکھ دیا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. پھر اعلیٰ حضرت نے بھی تو عرض کیا نا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی کہتے ہیں ختم ہو جانا. تو یہ بھی ایک قسم کا عیب شمار کیا کہ یہ اوصاف ختم ہو گیا، بیان کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا. یہاں اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، یعنی آپ کے اوصاف اتنے ہیں کہ ختم ہونے نہ آئیں. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. یعنی بیان کرنے کے بعد جو شاعر، جو نثر لکھنے والے، وہ جب اینڈ کرتے ہیں نا تحریر کا، پھر یہ لکھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے لکھا وہ اپنے مطابق لکھا، آپ کی شان بیان کرنا ابھی باقی ہے، وہ ختم نہیں ہوئی. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس بستی میں رہے وہ بستی عظیم، جن کے گھر میں بچپن گزارا دائی حلیمہ رحمت رضی اللہ عنہا، وہ عورت عظیم ہو گئی. ان سے ہمارا ایک رشتہ، ایک تعلق، ایک ناطہ ذوق کا ایسا بنا کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی ماں ہیں دودھ کے رشتے سے، تو ہم بھی انہیں ایک ماں کا رتبہ دیتے ہیں. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس راستے پہ چل جائیں، یہ وہ عظیم الشان ہیں کہ جو خود بھی عظیم الشان ہے، جو نسبت رکھتا ہے وہ بھی عظیم الشان ہو جاتا ہے. جس آبادی میں رہیں وہ عظیم الشان، جس راستے پہ چل جائیں وہ عظیم الشان، اور جس ہوا میں یہ سانس لیں وہ ہوا عظیم الشان، جس دھوپ میں یہ بیٹھیں وہ دھوپ عظیم الشان. اور پھر حضرت عمر فاروق کا وہ یاد آیا کہ انہوں نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا، چومنا تو ہے ہی ہے نا حجر اسود کو، نسبت دیکھیں کیا قائم کی کہ میں تجھے نہ چومتا اگر میں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، تو آپ جس غار میں آرام کریں، جس غار میں قیام کریں، وہ غار عظیم، وہ وقت اس وقت گزر گیا آج جب عاشقان رسول جاتے ہیں تو نغاروں میں جا کر اپنے ذوق کو تسکین دیتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے عظیم الشان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے تھے. اچھا پھر آپ نے یہ جو فرما رہے کچھ اچھا تو میں یہ عرض کروں کہ پھر اس آبادی میں رہنے کے بعد جب آپ مدینہ شریف کی طرف جاتے ہیں تو مدینہ شریف کا ایک پہلے نام تھا یثرب. یثرب اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں یہاں بیماریاں عام تھیں. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے تو پھر یہ توبہ بن گیا,
اللہ
یہ پاک اور صاف ستھری ہوا والا بن گیا کہ مدینہ شریف سے جو بھی پہلے کی بیماریاں تھیں وہ سب کی سب وہاں سے روانہ ہو گئیں. تو وہ عظیم الشان جگہ. تو میں تھوڑا سا ایک آپ کا ٹائم لوں گا کہ یہ مدینہ شریف تو آباد ہی اس کریم اور عظیم الشان آقا کے لیے ہوا تھا. آج سے تقریباً 2500-2600 سال پیچھے لے کے جاؤں گا. اس وقت یمن میں جو بادشاہ ہوتے تھے انہیں طبع کہا جاتا تھا.
جی
تو اس وقت تھا اسعد طبان حمیری. تو طبع حمیری کر کے اس کو پکارا جاتا. یمن کا ایک بادشاہ تھا اور بہت یعنی کہ کر و فر والا بادشاہ جسے کہتے ہیں. اب وہ ایک دفعہ نکلا سیر کے لیے تو اس کے ساتھ جو لوگ تھے جو قافلہ جو لشکر تھا ان میں سے 113,000 لوگ پیدل, 130,000 گھوڑے پہ سوار. اب وہ جو سیر کے نکلے جس شہر میں پہنچتے بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے, وہ لوگ روب میں آ جاتے اتنا بڑا بادشاہ اور یہ بڑی آؤ
شہر میں نہ بھی ہو ان کے آنے سے یہ آباد ہو جائے.
جی تو وہ اب بڑی آؤ بھگت ہوتی. وہ کرتے 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 جناب وہ پہنچا وہاں مکہ شریف. اب مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف. اب وہاں بادشاہ آوے کوئی آوے اس کو جناب نو لفٹ. اب طبع حمیری نے دیکھا تو اس کو تو لشکر کو اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں کروا رہا یعنی جیسے پہلے شہروں میں ہوا تھا. تو اس وقت اس کے ذہن میں آیا کہ یہ کیا بات ہے. تو پوچھا اپنے انہوں نے کہا یہاں پہ کعبہ ہے وہاں لوگ جا کے عبادت وغیرہ کرتے ہیں. اس نے کہا کہ میں یہاں کے یعنی سوچا اس نے نا ابھی کہ میں یہاں کے جو عورتوں بچوں مردوں کو سب کو قتل کر دوں گا اور ویران کر دوں گا اور اس کعبے کا نام پھر معاذ اللہ خضبہ یعنی ویران جگہ ہو جائے گا. یہ سوچا اس نے. سوچنے کے بعد ہوا کیا کہ ایک دم اس کے سر میں درد شروع ہوا. اب درد شروع ہوا اب اس کے بعد جتنے یہ باہر نکلنے آنے کے راستے ہیں نا ناک کان آنکھ اور منہ اس سے جناب اس کے وہ بدبودار پیپ نکلنا شروع ہو گئی. اس کے پاس کھڑا ہونا دشوار ہو گیا. اب طبیبوں کو بلایا جی کیا ہوا بادشاہ کو. تو طبیبوں نے کہا کہ یہ کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہے کچھ اور ہے. اچھا وہ کیا کرتا تھا جس شہر میں سے گزرتا تھا نا وہاں سے کچھ علماء اپنے ساتھ لے لیتا تھا جیسے 10. تو کرتے کرتے 4,000 علماء اس وقت کے اس نے اکٹھے کر لیے تھے. اب علماء تک بات پہنچی انہوں میں سے ایک عالم آیا. اس نے آ کے دیکھا اس نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے تو نے سوچا کیا تھا. اس نے بتایا میں نے یہ سوچا تھا. انہوں نے کہا توبہ کر یہ سوچنے کی وجہ سے تیرے ساتھ یہ ہوا ہے. اس نے کہا میں رب پر ایمان لایا اور دین ابراہیمی پر ایمان لایا. اب اس کے بعد یہ تندرست ہونا شروع ہو گیا. اب اس عالم صاحب کو یاد رکھیے گا آگے جا کے بتاؤں گا یہ کون تھے. اچھا اب وہاں سے یہ کچھ رہا پھر اس نے کعبہ کی حفاظت کے لیے باقاعدہ اپنے لوگ وہاں پہ چھوڑے کہ کعبے کی حفاظت کے لیے آپ لوگ رہو یعنی یہاں سیکیورٹی کرو ایک مثال. اب وہ آگے بڑھے تو مدینہ شریف کی سرزمین پر پہنچے تو اس وقت آبادی نہیں تھی وہاں صرف پانی کا چشمہ تھا میدان تھا. تو وہاں پر ٹھہرے. اب وہاں کے جو علماء جو 4,007 تھے تو وہ پڑاؤ کر کے آگے نکل جاتا تھا. جب علماء آپس میں بیٹھے انہوں نے کہا کہ ہم تو یہیں رہیں گے کہیں نہیں جائیں گے چاہے بادشاہ ہمیں جلا دے مار دے ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں. جب ایسا ان کا پکا ہے وہ قول پہنچا اس تک وہ بادشاہ نے آگے پوچھا کیا ہوا. علماء نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ اس سرزمین پر اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہیں پر قیام کریں تاکہ ہم ان کا استقبال کر سکیں. اس طرح اس دور میں عمریں لمبی ہوتی تھیں. تو اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر میں بھی رکتا ہوں. 4000 घर उसने वहाँ पे 400 घर तामीर करवाए, इसी तरह में शादियां भी हुई, वहाँ आबादी हुई। एक साल बाद वो तुब्बा खमीरी जो है ना हिंदुस्तान का शहर गुलसान वहाँ चला गया, लेकिन जाने से पहले खत लिख के गया।
अच्छा,
उस खत में क्या था? वो खत जो है वो पढ़कर मेरे मुंह से ये निकला, वो खत मैं सुनाता हूँ, फिर आपको वो जुमले सुनाता हूँ जो मैंने जेन में रखा है अपने। तो उस बादशाह ने जो खत में लिखा वो ये था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को मुखातब करके उसने उस मकतूब में लिखा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, कि तुब्बा हमीरी की तरफ से दो जहां के रब के रसूल और सबसे आखिरी नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये मकतूब है, और अर्ज की कि या मोहम्मद मैं आप पर और कुरान मजीद पर ईमान लाता हूँ। ये एडवांस में ईमान ला रहे हैं, दावा नबूवत से पहले, आका अलैहिस्सलाम अभी पैदा भी दुनिया नहीं,
में तशरीफ लाने से
दुनिया में तशरीफ आवरी नहीं हुई। अच्छा, तो फिर अर्ज की कि जो शरीयत आप लाएंगे उसे भी कबूल करता हूँ, और अगर मैं आपकी सोहबत का शर्फ पाने में कामयाब हो गया तो ये मुझ पर रब का इनाम होगा, और अगर ये सआदत मुझे ना मिल सकी तो आप क्यामत के दिन मुझे भूलिएगा नहीं, अपने रब की बारगाह में मेरी शफाअत कीजिएगा, मैं आपका फरमा बरदार उम्मती हूँ, और तशरीफ आवरी से पहले ही आपकी पैरवी करने वाला हूँ, और मैं इस वक्त आपके वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर हूँ। ये खत उसने लिखा, उलमा के हवाले किया कि ये इस तरह से पहुँच जाएगा उन तक। आप उलमा ने उसकी हिफाजत
वसीयत भी कर दी कि अपने पास हिफाजत से रखें, और जो यहाँ से जाए या आखिरी वक्त आ जाए तो आगे बढ़ा दे नस्ल।
अच्छा, अब ये नस्ल दर नस्ल सेव होता रहा। इतने में नबी पाक अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी होगी मक्का में, तो अब जब मदीने के लोगों को पता चला कि इस तरह नबी अलैहिस्सलाम का जहूर हो चुका है, जाहिर हो चुके हैं, तो इन्होंने फिर वो मशवरा किया कि वो जो खत चला आ रहा है ना वो पहुँचाना है। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ मदीने शरीफ के थे, उनको अंसार, ये अंसारी जो है ना ये उन्हीं उलमा की औलाद में से हैं।
अच्छा,
अच्छा, अब हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि हजरत अबू लैला अंसारी इनको ये दिया जाए, ये पहुंचा दें। अब जब ये चले ना, उस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम को पहचानते नहीं थे, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम एक जगह पर इन्हें मिल गए बैठे हुए वहां पर। तो अब जैसे ये पहुंचे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अबू लैला हो। ये हैरान रह गए कि मेरा नाम कैसे पता चला। फिर फरमाया कि वो मकतूब लेकर आए हो। फिर हैरान, ये गैब की खबर थी। फिर कहा कि मरहबा, वो खत लाओ। अब जब वो खत पढ़ा, फिर उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसकी जो अर्ज थी उसको कबूल कर लिया। अब ये हजरत अबू अयूब अंसारी को याद करें, जब मदीना शरीफ हिजरत हुई तो सब ने ख्वाहिश की कि हमारे घर क्याम फरमाए, हमारे घर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, इसको पता है कहाँ रुकना है। वो हजरत अबू अयूब अंसारी के घर के पास जाके, ये हजरत अबू अयूब अंसारी उसी आलिम की नस्ल में से थे जिसने मक्का पाक में तुब्बा हमीरी को ईमान का कलीमा पढ़ाया था।
अल्लाह अकबर, इसको बताया था, जिसके मर्ज को डायग्नोस किया था।
बिल्कुल, अब देखिए कि वो मदीना पाक जो आबाद ही रसूल करीम की याद में, इनके इंतजार में हुआ, अब वो मदीने की शान क्या होगी। तो गोया के वो मदीना 1000 साल से ज्यादा अरसे तक नबी करीम अलैहिस्सलाम का मुंतजिर था कि आप तशरीफ लाएं, यहाँ जलवागर हूँ, यहीं पर फिर क़यामत तक आराम फरमाएं।
सुभानअल्लाह।
अब उस मदीने का मकाम देखें, मुझे मैंने कहा ना कि हीरा होता है एक
जी,
और फिर आसमान पे सितारे तो सब ही हैं, चांद तो सब है, ये चमकता हुआ एक सूरज है।
अल्लाह,
इसकी निस्बत किसके साथ है? अजीम शान के साथ।
वो कहा गया ना कि शरफ जिससे हासिल हुआ अंबिया को,
अल्लाह अल्लाह,
वही है हसन इफ्तिखार मदीना। मदीने का इफ्तिखार भी आकद आलम صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے. شاہ صاحب میں چاہوں گا اسلاف جس طرح استاد صاحب نے بیان فرمایا کہ ایک عقیدت کا انداز رہا اور مدینہ مبارکہ کی مدینہ منورہ کی آباد کاری کی بنیاد ہی عشق رسول ہے, تو اسلاف کا کیسا انداز رہا حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے, ان کے مدینے سے محبت کا؟
کیا بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد بھائی موضوع ایسا ہے کہ جیسا ابھی استاد صاحب فرما رہے, دل کرتا ہے کہ بس ساری عقیدتیں ہی اس موضوع پر نشان.
کون سی چیز پہلے بیان کریں کون سی بات, یہ تو عقیدتوں کا ایسا گلدستہ جس کا ہر پھول خوشبودار.
کیا بات, کیا بات.
سبحان اللہ. عمر بھائی اشعار روک کر ضبط کر کے بیٹھے ہوں گے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک شہر شہر مدینہ, اسے کیوں فضیلتیں نہ حاصل ہوں, کیوں یہ عقیدتوں کا مرکز نہ بنے, کیوں یہ محبتوں کا مرکز نہ بنے, کیوں یہ مرجع خلائق نہ بنے, کہ نبی پاک علیہ السلام کے قدم ہی نہیں بلکہ حضور کا جسد نوری وہاں پر تشریف فرما. حضور وہاں پر ہیں, 70,000 فرشتہ جہاں پر صبح آتا ہے, جس طرح ابھی استاد صاحب فرما رہے تھے کہ پہلے وہ یثرب تھا لیکن اب حضور کے قدم لگے, ایسا ہوا ایسا ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام ایک سفر سے جب واپس آتے ہیں تو اپنی سواری کو تیز کرتے ہیں, جب مدینے کی شوق میں کہ اسے ایسا شرف بخشا جائے, اور اپنی سواری کو تیز کیا, گرد اٹھی, ایک صحابی نے اپنے منہ پر کپڑا رکھ لیا, حضور نے ان کے کپڑے کو ہٹا کر فرمایا کہ اللہ نے اس مٹی میں بھی تمہارے لیے شفا رکھی ہے. اتنی شفائیں ہیں وہاں پر, وہ کہاں بیماریوں کا مرکز تھا لیکن اب وہ شفا ایسی کہ فرمایا کہ طاعون نہیں داخل ہو سکتا اس میں, دجال یہاں پر نہیں آ سکتا, طاعون یہاں پر نہیں آ سکتا, اس کی ہر گھاٹی پہ فرشتہ کھڑا ہوا ہے, جو دو فرشتے کھڑے ہیں, کوئی گھاٹی کوئی راستہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر فرشتہ نہ کھڑا ہو اور اس کی حفاظت نہ کر رہا ہو. دیکھیں خالد بھائی, بات یہ ہے کہ یہ کیوں اس طرح مرکز نہ بنے کہ حضور جب مکے میں ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے لا اقسم بہذا البلد, لا اقسم, اے محبوب آپ کے شہر مکہ کی قسم. کیوں قسم کو یاد فرمایا؟ کیا مکے کی وجہ سے, کیا حتیم کی وجہ سے, کیا میزاب رحمت کی وجہ سے, کیا آب زمزم کی وجہ سے, صفا کی وجہ سے, مروہ کی وجہ سے, کس وجہ سے فرمایا؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بهذا البلد, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم وہاں پر لگے ہیں, حضور چلتے وہاں پر ہیں, ان قدموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس شہر مکہ کی قسم یاد فرمائے جہاں پر حضور چلے ہوں, اور پھر جہاں پر حضور کا جسد نوری تشریف فرما ہو, جہاں پر خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہو, تشریف فرما ہو, تو وہ کیوں نہ عقیدتوں کا مرکز بنے, محبتوں کا مرکز بنے, مرجع خلائق کیوں نہ بنے. اور پھر اسلاف دیکھیں, اسلاف ہماری رہنمائی کرتے ہیں, وہ ہیں کہ ان کا ایک ایک عمل جو ہے ہمارے لیے باعث تقلید ہے کہ ہم ان کے عمل کو لیں. حضرت
میرے ذہن میں ایک جملہ آ رہا ہے,
جی 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 ارشاد,
یہ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم خود بنفس نفیس حضور تشریف لا رہے ہیں, لیکن حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو شان و عظمت ایسی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد کے لیے دوڑنے والے گھوڑوں کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم ارشاد فرمائے. وہاں کہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے بلند اسٹیٹس, سب سے بلند مقام, اور دوسری جگہ حضور کے مقصد کے لیے انسان نہیں جو گھوڑے دوڑ رہے ہیں ان کے بھی قدموں سے جو دھول اٹھ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے, والعادیات ضبحا, ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھنے والی جو دھول ہے رب العالمین جل وعلا اس کی قسم ارشاد فرما رہا ہے. تو پھر دیکھیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرف بخشا ہے, یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب خود تشریف فرما ہے, اب 70,000 صبح 70,000 شام آ رہے ہیں, اور کس طرح آ رہے ہیں, ذوقنات میں امام حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا شعر لکھا, فرماتے ہیں کہ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی, ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز خاک مزار مدینہ. اب یہاں کی وہ مٹی ہے کہ جو ملائک کی آنکھوں کے لیے بھی افتخار کا باعث ہے, یہاں ملائک بھی آ کر فخر محسوس کرتے ہیں, اور یوں بندگی ہے زلف و رخ آٹھوں پہر کی.
یہاں پر ایک چیز میں, چونکہ آپ نے ذکر کیا شاہ جی, تو میں ایک بات یہاں ذکر کرنا چاہوں گا, کہ آپ نے جب شعر پڑھا نا, مولانا حسن رضا خان صاحب جب مدینے سے ہو کر آئے نا تو آپ نے یہ کلام لکھا, عجب رنگ پر ہے بہار
بہار مدینہ.
آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں ساری جنتوں کو نثار ہوتے دیکھا, کہا جنتیں تو آٹھ تھیں لیکن سب کی سب کو یہاں نثار ہوتے دیکھا. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. مدینے پر جو ہے وہ ساری جنتیں نثار ہیں. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ ٹکڑا تو ایک ہے مدینے میں, ریاض الجنہ, کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے روزے اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. لیکن مولانا حسن رضا خان احمد اللہ فرماتے ہیں جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا, جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے. مولانا حسن خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں جب ریاض الجنہ سے باہر نکلا تو میں نے کہا ریاض الجنہ میں انٹر ہونے کی کوشش کی تو دھکا لگا اور باہر آ گیا. تو کیا صرف اتنی سی جگہ جنت ہے, بقیہ مدینہ؟ تو کہتے ہیں ایک بڑھیا کو میں نے دیکھا جو مدینہ میں جھاڑو لگا رہی تھی. تو مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں اس بڑھیا کے پاس سے گزرا تو اس بڑھیا نے مجھے دیکھ کر کہا کہ المدینہ تو کلہم جنہ, کہ مدینہ جو ہے وہ سارے کا سارا جنت ہے, صرف وہی ٹکڑا جنت نہیں سارے کا سارا جنت ہے. تو اسی کو دیکھ کے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے. اللہ کی رحمتوں کا مرکز جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شہر مدینہ ہے جو سارے کا سارا جنت ہے, جس پر جنتیں نثار ہیں, جس پر عظمتیں نثار ہیں, جس پر جو ہے وہ عقیدتیں نثار ہیں. اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کو ایسی عظمت اور شان جو ہے وہ عطا فرمائی ہے کہ ملائکہ جہاں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنائے. اللہ اکبر, یہ عظمت اور شان اللہ نے شہر مدینہ کو عطا.
میرے لیے سنت فرماتے ہیں 18,000 عالم کا حسن اس پہ قربان, 18,000 عالم کی جو رنگینیاں ہیں جو رانائیاں ہیں وہ مدینہ منورہ پر قربان. دونوں جہاں کا دولہا میرے نبی کا روزہ, یا کہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں پر ہیں. اور پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی دجال بھی داخل ہو جائے؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں حفاظتی بند ہیں, یہاں فرشتے ہیں جو یہاں پہرا دیتے ہیں اور دجال کو یہاں داخلے کی مجال نہیں.
میں چاہوں گا کہ اگر ایک شعر ہم عمر بھائی سے یہ سن لیں.
جیسے
جو سوئے من گزر آ رہی,
جو سوئے
بھی ماشاءاللہ حاضری نصیب ہوئی, اوروں کو بھی ہوئی. تو وہاں آپ نے صرف اپنے جو ہم وطن ہوں گے انہی کو نہیں دیکھا ہوگا, دنیا کے مختلف ممالک سے عاشقان رسول آئے ہوتے ہیں اور عمر بھائی ان کے انداز میں سیمیلیرٹی ہوتی ہے, انداز ایک جیسا ہوتا ہے. تو میرے ذہن میں آیا کہ ان کا آپس میں رابطہ کب ہوا تھا کہ یہ انداز ایک دوسرے کو دیکھ کے ایک جیسا ہو گیا؟ ان کا رابطہ ہوا اس محبوب کی ذات میں صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ سب کا محبوب ایک ہے. اور مجھے کہنے دیجئے کہ عشق کی زبان ایک ہے, انٹرنیشنل جو زبان ہے نا وہ عشق کی زبان ایک ہے, عشق کی سوچ ایک ہے, عشق کا انداز ایک ہے. جو پاک و ہند کا رہنے والا, جو انڈونیشیا کا رہنے والا وہ انداز اپنائے گا, جو ہمارے وہ مدینہ تو اپنا فقراء و مساکین کا جو وطن ہے بنگلہ دیش, وہاں کے رہنے والے, اسی طرح ساؤتھ افریقہ چلے جائیں تو مختلف ممالک سے جو لوگ آتے ہیں ان کا دربار رسول, دربار رسالت, بارگاہ رسالت میں جو حاضری کا انداز ہے نا وہ ایک جیسا ہوتا ہے. وہ جو عرض کرنے کا انداز ہے وہ بھی کم و بیش ایک جیسا ہوتا ہے. یار ان کو سب کو ایک زبان سکھائی کس نے؟ وہ عشق رسول نے سکھایا.
ہاں ہاں ایک میری حاضری ہوئی تھی, اللہ اکبر, اللہ پھر عطا فرمائے,
آمین.
تو ایک عالم صاحب تھے اور عربی گفتگو کر رہے تھے وہ, اور کسی عرب کنٹری کے ہی تھے. تو انہیں نا کسی نے کہا کہ آپ جلدی سے, ہاتھ بازو ان کا پکڑا اور کہا آپ یہاں سے جلدی نکل جائیں, نوازہ شریف کے پاس حاضر تھے, اور وہ آنسو ہی بہائے جا رہے,
اللہ اللہ,
آنسو ہی بہائے جا رہے تھے. انہیں کسی نے کہا کہ آپ جلدی جلدی یہاں سے چلیں, تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں یہاں پر ٹھہرنے دو. کہا پھر سیدھے کھڑے رہو اور یہاں آنسو نہیں بہاؤ. وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے آنسو نہ بہائیں, ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت ہی اس ایک نقطے پر کی ہے کہ حضور کے دربار میں جب تک حاضر رہو آنسو ہی بہاتے. ایسا ان کا انداز تھا, ایسے زار و قطار وہ رو رہے تھے, جھڑی لگی ہوئی تھی گویا نا آنسوؤں کی. اور پھر یوں سمجھے کہ
جب فقیروں پہ
آتا ہے, فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا,
ایسا
خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. یہاں منگتا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ ہے, متوجہ ہے, اور حضور توجہ فرما رہے ہیں, ذوق مل رہا ہے, شوق مل رہا ہے. اور پھر یعنی یوں سمجھیں کہ ایک اسٹیشن میچ کر گیا نا, ذوق وہ بھی ایسے رکت والے. تو دل چاہا کہ ان کی بارگاہ میں حاضری رہے. پھر کافی دیر تک نوازہ شریف کے پاس حاضری رہی, پھر ان کے پیچھے پیچھے میں جب باہر آئے, صحن میں آئے, تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کافی دیر تک گفتگو ہوئی. سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تذکرہ چھیڑا.
اچھا,
تو انہوں نے کہا کہ یہ شیخ پاکستان کے ہیں, آپ بھی پاکستانی ہوں؟ میں نے عرض کی جی میں بھی پاکستانی ہوں. کہتے ہیں کہ اس شیخ نے لوگوں کو رونا سکھایا.
اللہ,
میں حیران ہوا, مدینہ النبی میں اس طرح کی بات؟ اور کہتے ہیں یہ وہی تعلیم ہے جو ہمارے بڑوں نے ہمیں دی. میں نے عرض کی کہ آپ اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے تو مجھے اچھا لگ رہا تھا, اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے پاس رہوں, کیونکہ میرے شیخ نے ہمیں یوں سکھایا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے شیوخ نے بھی ہمیں ایسے ہی سکھایا. اور پھر یہ کہنے لگے کہ جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہیں, ان کی تعلیم ان کے شیوخ اسی طرح اسی انداز پہ کرتے
ہیں, انداز میں سکھا.
مطلب سن کر بھی, بیٹھ کر ان کے پاس ان کی باتیں سن کر ایسا ذوق آ رہا تھا کہ یار یہ مدینہ منورہ میں حاضری ہو تو پھر وہ ادب والی حاضری ہونی چاہیے, وہ عشق والی حاضری ہونی چاہیے, وہ اسلاف کا جو شاہ صاحب انداز ہے اسی محبت کے ساتھ, اسی دیکھ آیا ہے کہاں, اس کو تو بندہ دیکھے کہ کس جگہ آیا ہوں. اپنے شہنشاہ کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے, اپنے بادشاہ کی بارگاہ میں ہے, یہاں مجرم ہے تو گناہوں کو بخشوانے کے لیے آیا ہوا ہے, یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہے. یہاں بھی اگر ادھر ادھر رہے اور بے ذوقی اور ایسے ہی جا رہا ہو جیسے کسی سیاحت کے مقام پر ہے, نقش و نگار پر ہی نظر کر رہا ہے, تو پھر حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آیا ہے تو اس کو یہاں ہونا چاہیے تھا, ساری توجہ کا مرکز یہی ہونا چاہیے تھا.
گرمی ہے, تب ہے, درد ہے, کلفت سفر کی ہے,
ناشکر
یہ عظمت کی در کی ہے.
اللہ,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر میں جس طرح اپنے ہی جو آپ نے مجھے ارشاد فرمایا تھا اسلاف کا جو انداز ہے اس پر میں عرض کروں گا. دیکھیں کہ اسلاف کا جو انداز مدینہ پاک سے یقیناً نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے ہے. شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ایک جگہ پر ان کا قافلہ ٹھہرتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ایک اپاہج شخص ہے جس کی ٹانگیں نہیں ہیں اور وہ گھسٹ رہا ہے. آپ کا دل کیا کہ اس کے پاس جاؤں اور اس سے بات چیت کروں. آپ نے اسے سلام کی, بات چیت کی, کہاں کا عزم ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا حج کا عزم ہے. تو آپ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا اور حیرانگی سے میں نے پوچھا کہ حج کو تو ایک مہینہ باقی رہ گیا ہے, آپ تو جس حساب سے چل رہے ہیں آپ کو تو ایک سال لگ جائے گا اور ہمارے پاس سواریاں ہیں, ہم بمشکل ایک ماہ بعد پہنچیں گے, آپ کو تو ایک سال لگ جائے گا. آپ نے فرمایا شقیق بلخی آپ کو کیا خبر کہ میں مکے اور مدینے کی یاد میں 10 سال سے یوں ہی گھسٹتا چلا جا رہا ہوں. یہ کون سی چیز تھی کہ جو اتنی مجبور کر رہی تھی کہ زمین پر گھسٹ گھسٹ کر 10 سال وہ گھسٹتے رہے؟ یہ یقیناً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی حاضری, رب کے دربار کی حاضری کا جو عشق ہے, شوق ہے, یہ مجبور کر رہا تھا, مجبور کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو گھسیٹ کر بھی لے کر جانا پڑے تو وہاں پر لے کر پہنچے. بہرحال امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ایک عجیب ہی ایک عشق کا انداز تھا کہ آپ نے زندگی میں ایک ہی حج جو فرض تھا آپ نے وہ حج کیا ہے اور پھر ساری زندگی مدینہ پاک سے باہر نہیں نکلے, اس خوف سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں باہر جاؤں اور مجھے موت نہ آ جائے. آپ کی چاہت یہ تھی کہ مجھے موت مدینہ میں ہی آنی چاہیے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ مدینہ پاک میں ہی مرے. جس سے ہو سکے, یا خالد بھائی یہ تھوڑا آپ لطف لیں اس بات سے, ذرا اب گہرائی میں جائیں نا, کتنے مزے کی بات ہے. حضور فرما رہے ہیں دیکھیں موت میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا, میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے, لیکن حضور فرمائے جس سے ہو سکے وہ مدینہ پاک میں ہی مرے, مطلب وہیں پر پڑا رہے, ٹھہرا رہے وہیں پر, وہیں پر پڑا رہے یہاں تک کہ اسے موت آ جائے.
سیدھے اللہ سے ترجمانی کرتے ہیں کہ معصوموں کو عمر میں صرف ایک بار بار, ان کی باریابی ان کا پہنچنا صرف ایک مرتبہ ہے, لیکن آسی پڑے رہے تو سلا عمر بھر کی,
عمر بھر کی ہے.
حامد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ پاک تشریف لے گئے تو آپ کے مبارک پاؤں پر جو ہے وہ کانٹا چپ گیا مدینہ, تو جو خدام اور مریدین تھے انہیں نکالنے کی کوشش کی, آپ نے فرمایا رہنے دو, فرمایا یہ مدینہ کا کانٹا ہے, یہ خار مدینہ ہے, اللہ اکبر. یہ بھی ایک اسلاف کا انداز ہے. اور ایک جو شاہ صاحب واقعہ بیان فرما رہے تھے شکیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ جو انہیں ایک شخص ملا, تو مفتی علی اصغر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نے ایک واقعہ خالد میں بیان فرمایا تھا, ارشاد فرمایا کہ ابھی جو آخری میری مدینہ پاک میں حاضری ہوئی تو وہاں مجھے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی جو 70 سال سے مدینہ طیبہ میں موجود ہیں, اور ارشاد فرمایا کہ جب ان سے گفتگو ہوئی تو پتہ چلا وہ بزرگ سندھ سے تعلق رکھنے والے ہیں, مفتی صاحب کا تعلق بھی سندھ سے ہی ہے, تو کہا ان سے سندھی میں گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا, تو میں نے پوچھا کہ آپ کب آئے کیسے آئے, تو خالد بھائی انہوں نے بیان کیا کہ میں 70 سال پہلے میں ٹھٹھا سے میں پیدل چل کر مدینہ طیبہ آیا ہوں,
اللہ اللہ,
پیدل چل کر مدینہ طیبہ آیا, اور ارشاد فرمایا کہ رستے میں اس وقت جو ہے وہ چونکہ جنگل ہوتا تھا تو کہا ہم نے لگڑ بگڑ بھی دیکھے تو شیر بھی دیکھے فلاں جانور بھی دیکھے, لیکن کہا کہ یاد مدینہ, شوق مدینہ, ذوق مدینہ, یعنی شاہ صاحب نے تو ایک صدیوں پہلے کی بات کی, آج بھی الحمدللہ ایسے اسلاف اور ایسی ہستیاں موجود ہیں جنہیں شوق مدینہ, ذوق مدینہ, محبت مدینہ ایسی نصیب ہوئی ہے کہ الحمدللہ جو وہ مدینہ کی ذوق میں, شوق میں, اور الحمدللہ آج بھی وہ بزرگ حیات ہیں, مدینہ طیبہ میں موجود ہیں, 70 سالوں سے وہاں پر مقیم ہیں, اور اب آرزو یہی ہے کہ وہاں پر ہی موت نصیب ہو, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت عطا فرمائی ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینہ میں مرے, کہ میں مدینہ میں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا. اللہ اکبر, اس بشارت سے حصہ پانے کے لیے جو اسلاف اور بزرگان دین کی تڑپ اور طلب خالد بھائی دیکھی جاتی ہے, مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے خانواد اور دیگر اسلاف اور بزرگان دین کو ہم دیکھتے ہیں کہ شوق مدینہ میں, ذوق مدینہ میں, وہاں کی طلب میں, امیر رسنت کے اشعار میں دیکھیں آپ, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں دیکھیں, مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ, دیگر جو ہمارے جون سمجھیے کہ ثنا خاں ہیں یا جو شاعر ہیں, ان کے کلام میں مدینہ پاک میں مدفن کی, جنت البقیع میں مدفن کی, مدینہ پاک میں شہادت کی, موت کی جو آرزو اور تمنا ہے, یہ کیسی ایک طلب کو مدینہ کی جو وہ اجاگر کرتی ہے, یہ مدینہ کے ذوق کو, شوق کو کیسا بڑھانے والی ہے, اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ کو کریم بنایا ہے, کیونکہ یہ رسول کریم کا مسکن ہے اور یہاں پر کرم والے قرآن کا نزول ہوتا رہا ہے. انہ لقرآن کریم, انہ لقول رسول کریم, یہ کرم والے رسول کا شہر ہے, کرم والا قرآن یہاں پر نازل ہوتا رہا ہے, تو پھر مدینہ کریم کیوں نہ ہو. یہاں پر تو آج بھی کرم کی اور رحم کی خیرات بڑھ رہی ہے خالد بھائی, کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بنفس نفیس جلوہ افروز تھے تو بشارتوں سے اپنے صحابہ کو جنتوں سے نواز رہے تھے, اور آج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور میں موجود ہیں, تو اللہ اکبر ایسی بشارتیں عطا فرما کر امتیوں کو خوشخبریاں عطا فرما رہے ہیں, بلکہ جو امتی آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, مژدہ سنا رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام, انہیں بھی بخشش اور مغفرت کی جو وہ خیرات سے نواز رہے ہیں, انہیں بھی بشارتیں عطا فرما رہے ہیں, تو حضور کا کرم تو آج بھی مدینہ میں جاری و ساری ہے, حضور کی رحمت اور شفقت تو آج بھی مدینہ میں جاری و ساری ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آج بھی کوئی حاضر ہو رہا ہے تو کرم کی خیرات پا رہا ہے, مدینہ شریف میں کرم کا فیضان لوٹ رہا ہے, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے,
ان کے الطاف و کرم بڑھ کے خریدیں گے انہیں,
کیا بات,
ان کے الطاف و کرم بڑھ کے خریدیں گے انہیں. آج بھی لے کے کوئی ذوق بلالی
آئے. مولانا حسن رضا خان نے کہا نا عجب کرم شہ والا تبار کر,
نا امیدوں کو
کیا بات ہے, عجب کرم شہ والا, یہ نا امیدوں کو امید مارے نا, حضور بخشش کی خیرات دے رہے ہیں, حضور جب وہ شفاعت کی نوید سنا رہے ہیں, مغفرت کی نوید سنا رہے ہیں, عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امیدوار
امیدوار کرتے ہیں. یہ شعر پڑھا آپ نے تو اب میں یہ واقعہ سنا دیتا ہوں, میرے ذہن میں تھا کہ میں اس کو انشاءاللہ کسی موقع پہ لوں گا. اللہ اکبر. ایک عرابی آیا اور وہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر منور کے پاس کھڑا ہو گیا, اور کھڑا ہو کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کرنے لگا, اللہم ان ھذا حبیبک,
اللہ
اے اللہ یہ تیرے حبیب ہیں, اللہ وانا عبدک میں تیرا بندہ ہوں, والشیطان عدوک اور شیطان تیرا دشمن ہے. پھر کہنے لگا کہ مولا اگر تو نے میری مغفرت فرما دی, مجھے بخش دیا, تو ہوگا یہ کہ تیرے حبیب خوش ہو جائیں گے, تیرا بندہ کامیاب ہو جائے گا اور تیرے دشمن کو رنج ہوگا, اور اگر تو نے میری مغفرت نہ فرمائی تو تیرے حبیب کو رنج ہوگا, تیرا دشمن خوش ہو جائے گا اور تیرا بندہ ہلاک ہو جائے گا. اے اللہ اب تیرا بندہ تیرے حبیب کی دربار میں حاضر ہے, اور ہم عرب ہیں, عربوں کا ہم نے یہ دستور دیکھا ہے کہ جب ان کے سردار جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر مختلف مواقع پر اس کی قبر پر حاضر ہوتے ہیں, اور اپنے اس کی قبر پر حاضر ہو کر اپنے غلاموں کو آزاد کرتے ہیں. بولا یہ سارے کائنات کے بادشاہ ہیں اور میں ایک غلام ان کی قبر پر حاضر ہوں. یا اللہ ہمارے یہاں یہ انداز, اور تو تو سب سے بڑھ کر کرم کرنے والا ہے, تو تو سب سے بڑھ کر عزت دینے والا ہے, سب سے عزت والا ہے. مولا اب تیرا بندہ اس کائنات کے سردار کی بارگاہ میں حاضر ہے اور تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہے, مولا مجھے معاف کر دے, میری بخشش فرما دے.
کیا بات ہے,
ابھی وہ ان لفظوں سے مناجات کر رہا تھا اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یوں وسیلہ پیش کر ہی رہا تھا کہ اس وقت ایک بہت بڑے شیخ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ہی کھڑے اس کی گفتگو کو سن رہے تھے, ان کی زبان سے فوراً جاری ہوا کہ جا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما.
اللہ سبحان اللہ.
یعنی ایک جو کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں, کچھ گفتگو, کچھ انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندے کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. وہ جو سا صاحب نے جملہ کہا تھا کہ یہ عشق کی زبان ہوتی ہے, یہ پری پلین کام نہیں ہوتے, یہ وہ عشق کی ایک رنگت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو رنگ دیا.
لب واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں,
پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در, اور منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. عمر بھائی دوری قبول حرض میں بس ہاتھ بھر کی
پہ لکھا ہے کہ انسان کے بدن کا تو جو وطن ہو سو ہو, اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, مفہوم کم و بیش یہی ہے کہ انسان کے بدن کا جو وطن ہو سو ہو, مومنین کی روحوں کا وطن مدینہ ہے.
اللہ
تو اس لیے جب بندہ وہاں جائے نا تو وہ یوں ہی خیال کرے کہ میں لوٹ کر اپنے وطن میں آیا ہوں, روح کے وطن میں آیا ہوں.
کیا بات, کریم
ہمیں ذوق مدینہ نصیب فرمایا. میرے لیے سنت دامت برکاتہ ملالیہ کے صحبت سے, حضور ان کے دامن کرم سے وابستہ رہیں تو یہ درد مدینہ, ذوق مدینہ, شوق مدینہ بانٹنے والی شخصیت ہیں. اللہ کریم ہمیں اپنے ان بڑوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائیں, کہ مدنی مذاکرے سنیں, ان کے ملفوظات سے فیض حاصل کرتے رہیں. انشاءاللہ بار بار جب ذکر مدینہ ہمارے سامنے ہوتا رہے گا تو ذوق مدینہ میں اللہ نے چاہا تو دل ویسے ہی مچلتا ہے اور اس میں ذوق نصیب ہوگا, مچلنے والا ہو جائے گا. کچھ کال شامل کرتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں.
کھلے آنکھ صلی علی پروگرام, ماشاء اللہ عز و جل, خالد بھائی بڑے احسن انداز میں چلا رہے ہیں. آج کا موضوع ہے مدینہ کریم ہے, تو مدینہ کی تڑپ مزید بڑھانے کے کچھ طریقے ارشاد فرما دیجئے کہ کس طریقے سے مدینہ کو دیکھنے کی, وہاں کی حاضری کی, اور وہاں پہنچ جائیں تو اس کے ادب و احترام کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. پینل کے سب ممبران کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, بڑے احسن انداز میں چلا رہے ہیں, اور پیچھے جو ٹیکنیکل ٹیم ہے الحمدللہ ان کا بھی ایک خاصا حصہ ہے پروگرام چلانے میں.
ماشاءاللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. اللہ کریم آپ کو برکت دے, اور یقیناً مبلغین کی زبردست تیاری اور جو سب کچھ یوں پریزنٹیشن ہے یہ آپ کے سامنے ہمارے ٹیکنیکل اسٹاف ہی کی بدولت ممکن ہو پاتی ہے. اللہ کریم ان کو بھی ذوق اور شوق عطا فرمائے, مدینہ منورہ کی ہم سب کو با ادب اور ذوق والی حاضری عطا فرمائے. ذوق مدینہ کے حوالے سے آپ ارشاد فرما رہے تھے تو الحمدللہ اس طرح اسلاف کی حاضری, مدینہ کے واقعات, مدینہ منورہ کے فضائل, برکات, امیر علیہ سنت دامت برکاتہ ملالیہ کی ایک مختصر تالیف ہے, چھوٹی سی کتاب ہے, کم صفحات, آسانی سے پڑھ لی جائے گی, لیکن ایسی ہے کہ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر چھوڑنے کا دل نہیں کرے گا.
عاشقان
رسول کی 130 حکایات, ماشاءاللہ, اس کتاب کو پڑھیں اور اللہ کریم ہمیں ذوق مدینہ نصیب فرمائے. مزید یہ کہ ادب کیسا ہو, شاہ صاحب کوئی جملہ اس پر ارشاد.
ایک تو وہاں پر جا کر سب سے پہلے تو اپنا ذوق برقرار رکھیں, جس طرح شروع میں ہم نے کہا تھا, آپ نے فرمایا تھا نا کہ ہم ادھر ادھر توجہ دینے کے بجائے جو مقصود اصلی ہیں انہی کے قدموں پر نظر رکھیں, وہیں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہم متوجہ ہوں. اچھا, یہ زیارت کا شوق کیسے بڑھے گا, اس کے لیے ایک تصور باندھیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جس بارگاہ میں حاضر ہیں ان کو جب آپ سلام کرتے ہیں وہ سلام سنتے بھی ہیں, آپ کے سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں.
امیر علیہ سنت نے حاضری کا جو طریقہ لکھا نا, اس میں لکھا کہ سلام کر کے کچھ دیر رک جائے, توقف کرے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ, اور توجہ دے اس بارگاہ کی طرف کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جواب سلام ارشاد فرمائے.
خالد بھائی, جذب القلوب میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ یہاں تک لکھا ہے کہ آج بھی عادت مبارک یہی ہے کہ آنے والوں کو سلام میں پہل فرماتے ہیں. آج بھی مبارک عادت یہی ہے کہ آنے والوں کو سلام میں جو ہے وہ پہل فرما رہے ہیں. اللہ اکبر, کیا مبارک انداز.
اگر یہی ہمارا انداز ہو تو مجھے بتائیں کہ ذوق مدینہ اور ذوق زیارت مدینہ کتنی بڑھے گی کہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام کا جواب آ رہا ہے یا سلام فرما رہے ہیں حضور. مجھے تو صحابی کا واقعہ یاد آ رہا ہے, نبی پاک علیہ السلام, دیکھیں حضور کے سلام کا انداز. حضور علیہ السلام تشریف لے کر جاتے ہیں صحابی کے ہاں, کرم فرماتے ہیں, حضور نے سلام فرمایا, السلام علیکم, آہستہ سے جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام. حضور نے پھر سلام کیا, انہوں نے پھر آہستہ سے جواب دیا. حضور نے پھر سلام کیا, پھر آہستہ سے جواب دیا. حضور جب جانے لگے تو وہ پھر اجرت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کرتے ہیں یا رسول, آپ تشریف لے کر جانے لگے, آقا فرماتے ہیں میں نے تمہیں سلام کیا تم نے سنا نہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سنا, لیکن آپ کی طرف سے سلامتی کی دعا ایسی آ رہی تھی, دل چاہ رہا تھا یہ سلامتی بار بار آتی رہے. تو یہ کیا ہے, السلام علیکم تم پر سلامتی ہو, یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا, اللہ
نے مزے کی بھیک مجھے بار بار دو.
کیا بات. اور پھر ایک اور ذوق کی بات یہ ہے کہ جو حضور کے روزے کی زیارت کرتا ہے, قبر مبارک کی زیارت کرتا ہے, حضور فرماتے ہیں میری شفاعت اس پر واجب ہے, تو یہ چیزیں چند ایک تصورات اور باندھے جا سکتے ہیں کہ جب ہم حاضر ہوں گے تو ہمیں آفات سے محفوظ کر لیا جائے گا، ہمیں حادثات سے محفوظ کر لیا جائے گا، ہمیں برکتوں سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ یہ تصور باندھ کر جب ہم حضور کی بارگاہ میں اور باقی تصورات ایک طرف ہٹ کر ہیں، یہی تصور کافی ہے کہ ایک غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہے۔
اور خالد بھائی، یہاں ایک چیز میں اور بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ قدر اور احساس، ان دو چیزوں کو پیش نظر رکھیں کہ یہ چیزیں جب ہمارے ساتھ ہوں گی نا، بالخصوص اس سفر کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہم جو ہے نا کا نام ہے اپنے اس حاضری کو، اس سفر کو ذوق والا، شوق والا بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نا قدری سے اور یوں سمجھیے کہ احساس سے آری ہونے سے بچنے کا ہم اپنا ذہن بنائیں، قدر کریں کہ اللہ نے ایسی جگہ عطا فرما دی، اور احساس اور اہمیت کو جو ہے وہ اجاگر کریں گے۔ جب تک یہ برقرار رہے گی، ذوق بھی نصیب ہوگا، شوق بھی نصیب ہوگا، دل بھی لگا رہے گا، اور وہاں کی برکات بھی سمیٹنے کا جو ہے وہ موقع ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدر بھی نصیب فرمائے، احساس بھی جو ہے وہ نصیب فرمائے۔
سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، یہ والا کوئی ذوق نصیب ہو تو پھر کیا بات ہے۔ مزید کال دیجیے۔
میرا نام عمر یاسین ہے، میں اکوارا سے بات کر رہا ہوں۔ میں آج آپ کو سنا سنوں گا، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی ویل اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ جزاک اللہ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مزید کال دیجیے۔
خالد جی، آپ کا پروگرام کھلے آنکھ کھلے اللہ کہتے کہتے ماشاء اللہ بہت ہی پیارا ہے۔ آج کا موضوع مدینہ کریم ہے، پھر بھی آپ سے عرض یہ ہے کہ مدینہ شریف کو اب یثرب کہنا جائز ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ اور سید ثاقب صاحب سے عرض ہے کہ برائے کرم میرے لیے اور مدنی چند تمام حاضرین اور ناظرین کے لیے دیش کا مغفرت اور مدینہ شریف کی با ادب ذوق بری حاضری کے لیے دعا فرما دیں۔ اور عمر بھائی سے عرض ہے کہ برائے کرم یہ کلام لازمی سنا دیں، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا۔ جزاک اللہ خیر۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے کلام کی آپ نے فرمائش کی۔ ایک جزیہ یہاں پر بیان کر دوں آپ کے یہ اس سوال پر، فتح و رضویہ جلد 21 صفحہ 116 پر ہے کہ مدینہ طیبہ کو یثرب کہنا ناجائز و ممنوع و گناہ ہے، اور کہنے والا گناہگار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مدینہ کو یثرب کہے اس پر توبہ واجب ہے۔ مدینہ توبہ ہے، مدینہ توبہ ہے۔ علامہ مناوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں تفسیر شرح جامع صغیر میں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ کا یثرب نام رکھنا حرام ہے، کہ یثرب کہنے سے توبہ کا حکم فرمایا، اور توبہ گناہ ہی سے ہوتی ہے۔ لہذا اب مدینہ ہی کہا جائے، جب سے قدم پڑے ہیں رسالت مآب کے جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا، یہ ذوق یہ شوق ہونا چاہیے۔ اور مدینہ کے 100 سے زائد، جس طرح ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ 100 سے زائد نام ہیں، تو ان ناموں سے اس مبارک شہر کو پکارا جائے، اور اسی سے ہی سے یاد۔
یہاں تک بیان کیا کہ جو یثرب غلطی سے بھی کہہ دینا تو اس کے کفارے میں 10 بار مدینہ کہے،
10 بار مدینہ کہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی کال دیجیے۔
ماشاء اللہ عز و جل، جو خط پڑھا اردو میں جو بادشاہ نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا، وہ خط بہت ہی خوبصورت اس میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور سن کر بہت مزہ آیا، اور بہت ہی یہ پیارا خط تھا۔ اور اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ جو پہلے کے لوگ تھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کے بھی، نہ صرف آپ کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد، بلکہ آپ کے ظہور سے پہلے بھی جو ایسے لوگ موجود تھے جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان فدا کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، مدینے سے محبت کرتے تھے، مکہ سے محبت کرتے تھے، تو یا محمد کہہ کے پکارتے تھے۔ تو یہ کتنی پیاری بات ہے، اور اس خط نے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کھول کر رکھ دی کہ بادشاہ ہے لیکن وہ محبت کرتا ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، تو وہ کیا ایسی، تو ایک مینس کہ بادشاہی بھی ایسے ہی کام آئے گی جو کہ محبت رسول میں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔
سبحان اللہ۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار ہے، اور یہاں ہر آنے والا حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کی حیثیت سے ہی حاضری دیتا ہے۔ شہنشاہی بادشاہی بادشاہ یوں بھی حاضر ہونا اپنے کر و فر کے ساتھ، اور اس انداز میں کہ یا رسول اللہ، یہ جو ہم پر عنایتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے، اس کی نعمتوں کے آثار و علامات ہیں، یہ آپ ہی کی برکت سے ہیں، تو وہ بھی سعادت مند ہے۔
کیا بات!
تو بہرحال جو بھی بادشاہ ہے یا گدا ہے، حضور کے دربار کا تو گدا ہی ہے۔
ये किस
शेर ताज को कासा बना कर कह रहे
ताज को कासा बना कह रहे
दर पर मौत आ जाए
के दर पर
میں چاہتا ہوں کہ آج اپنے سلسلے میں مدینے کی محبت کا یہ کلام بھی شامل فرمایا جائے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے جزاک اللہ خیر
عمر بھائی آپ کی طرف ہیں کچھ کلام شامل کرتے ہیں
کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا مدینہ
کریم جل و علا ہمیں آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے مصحف بار بار ذوق اور ادب والی حاضری نصیب فرمائے. سلسلے کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے اور تقریباً 7 منٹ باقی ہیں. ایاز بھی اگر آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی حاضری کے کوئی فوائد بیان فرمائیں تو مدینہ مدینہ علماء نے اس پر بڑا کلام فرمایا, اور یوں سمجھیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی یہاں کی بشارت عطا فرمائی کہ جو حج بھی کرے وہ پھر مدینہ حاضری دے.
ایسے ہی یہاں پر سب سے پہلی بات تو خالد بھائی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی وجبت لہو شفاعتی, میری شفاعت اس کے لیے جو ہے وہ واجب ہو گئے. اور یہاں پر ایک چیز میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر حاضر ہو تو اس بات کو جو ہے نا اپنے تصور میں لائے کہ میں فقط روزے پر حاضر نہیں ہوا, میں بنفس نفیس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میری زیارت کو حاضر ہوا, جس نے حج کیا اور میری زیارت کو آیا, تو ارشاد فرمایا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے میری حیات میں, میری زندگی میں میری زیارت. امام اعظم, امام شافعی, امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں نے اس بات کو بیان کیا کہ جب آئے تو روزے پر روزے کی زیارت کی نیت کریں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان کیا کہ جب آئے تو حضور کی زیارت کی نیت
کریں.
حضور جان عالم, حضور جان جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی زیارت کے لیے, کہ حضور نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے میری حیات میں آیا. اللہ اکبر. تو آپ دیکھیے کہ اس سے بڑی کوئی بات ہے خالد بھائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے نا. اور یہاں تک علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ جب حج کے لیے بھی جا رہا ہوں نا تو کہے مدینے جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہوں؟
مدینے
جا رہا ہوں. کہا, اور اس کو امام علیہ سنت نے اپنے شعر میں بھی بیان کیا, ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. ہے جی, اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. اصل بات تو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ در رسول کی حاضری ہے, حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی جو ہے نا وہ دربار میں حاضری ہے. تو اصل تو یہ حاضری ہے, ان کے صدقے میں اللہ نے جو ہے وہ حج بھی کرا دیے ہیں.
امیر علیہ سنت احمد برکاتہ اللہ علیہ کا وہ وائرل ہوا نا جس میں پوچھا گیا بابا کہاں چلے
آئے آئے آئے.
بڑے پیار سے ارشاد فرمایا تو کتنا آیا یہ سننے کے بعد مدینہ
آئے 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 اللہ.
سبحان اللہ.
تو یہ حقیقت میں نبی پاک علیہ السلام کی جو ہے نا وہ روزہ انور کی جو ہے نا کا نمجار. علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ قصد کے ساتھ ارادتن نبی پاک علیہ السلام کے روزے کی حاضری جو ہے نا کا نام ہے اس کو شامل کرے, اس نیت کے ساتھ جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے روزے پر حاضر ہو. اور آپ دیکھیے کہ علماء نے اس بات کو بیان کیا, خیال میں آپ نے فائدے کی بات کی ہے. علماء کہتے ہیں کہ دیکھیے حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جو مسجد قبا میں حاضر ہو اور دو رکعت نفل پڑھے تو اسے مقبول جو ہے نا کا نام ہے حج اور عمرے کا ثواب ہے نا, عمرے کا ثواب اسے نصیب ہوگا. آپ دیکھیے علماء اس بات کو بیان کرتے کہ آپ دیکھیے کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جو حضور علیہ السلام کے قدم لگنے کی وجہ سے متبرک بنی ہے اس مسجد کے اندر جو ہے وہ اس نماز کی دو رکعت نفل کی فضیلت یہ ہے کہ عمرے کا ثواب پائے گا. تو کہا جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضری دے گا اس کے ثواب کا کیا عالم ہوگا, اس کی برکات کا, اس کے ثمرات کا, اس کے فوائد کا کیا عالم ہوگا. تو بندہ جو ہے وہ قصد اور ارادے کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کا قصد, حضور علیہ السلام کے روزے کی زیارت کا قصد لے کر حاضر ہو اور اس نیت کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو. اور یہ بھی یاد رکھے کہ اگر یہ نیت نہیں کرتا اور حضور علیہ السلام کے روزہ انور پر حاضر نہیں ہوتا تو حضور علیہ السلام کا وہ فرمان بھی یاد رکھے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے حج کیا اور پھر میری زیارت کو نہ آیا فقط جفانی, تو اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ جفا کی. تو اللہ رب العالمین ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے دیار نور بار کی ذوق اور شوق والی حاضری عطا فرمائے, اور جب بھی حاضری مدینہ کا شرف حاصل ہو تو قصد اور ارادہ ہو کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے لیے, حضور علیہ السلام کی زیارت کے لیے, حضور علیہ السلام کے روضہ انور کی زیارت کے لیے حاضر ہو رہا ہوں, تو انشاءاللہ اس کی حقیقی معنی میں جو برکات اور ثمرات ہیں وہ انشاءاللہ نصیب ہوں گے.
یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے
کیا
عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے تو اب رحمتیں بھی ہوں گی, عنایتیں بھی ہوں گی, بھوکا ہے تو کھانا ملے گا, اور اگر بے چین ہے چین ملے گا, بے سکون کو سکون ملے گا, ہاتھ اٹھے گا ہو سکتا ہے اٹھنے نہ پائے, مدعا پورا ہو جائے, لبوں پر جو عرضی ہے وہ آنے نہ پائے, دل میں خیال گزرے عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم توجہ فرمائے تو اس کے خیال پر ہی اس کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا فرما دیں. عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
خیال سے بھی پہلے عطا فرمائے, حسن کی جان اس وسعت کرم پہ نثار, حسن کی جان اس وسعت کرم پہ نثار کہ ایک جہان کو امیدوار کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ ہم اہتمام کرتے ہیں نا خالد بھائی, تو ہمارے لیے اس کے لیے انتظام کے لیے کوانٹیٹی چاہیے کہ اب 600 لوگوں کا 500 لوگوں کا انتظام ہے تو 500 بندوں کا انتظام ہو, 1000 آ جائیں تو ہم آزمائش میں آ جائیں گے, لیکن قربان جائیے جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی رحمت کی, کرم کی, عظمت کی, شان کی, کہ مولانا حسن رضا خان فرما رہے ہیں حسن کی جان اس وسعت کرم, کرم کی وسعت اتنی ہے کہ ایک جہاں کو امیدوار کرتے ہیں کہ حضور کے دربار میں جو وہ میلہ لگا ہوا ہے, عاشقان رسول کا ہجوم ہے, لاکھوں کی تعداد میں بیک وقت موجود ہے, حضور سب کو نماز رہے ہیں, کرم کی بارشیں عطا فرما رہے ہیں, تو حسن کی جان اس وسعت کرم پہ نثار, ایک جہان کو امیدوار کرتے ہیں.
ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیر, ایک دینے والا ہے,
کیا بات,
کل جہاں سوالی ہے عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت یوں ہی ہے, بلکہ یہ تو مدینہ میں پہنچ کر یوں ایسی عطائیں ہیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکات میلاد میں. کئی علماء و محدثین کے واقعات اس طرح کے موجود ہیں کہ حضور کی میلاد کے لنگر شریف کے لیے کچھ کھانے کا اہتمام کیا گیا اور وہ سارا سال ہوا کرتا تھا, پھر ایسا یعنی سملر واقعات ہیں کئی بزرگان دین کی سیرت کے, بالکل ایک تقریباً ایک جیسے واقعات, لنگر پکایا گیا, جو توشہ جمع ہے وہ جمع ہے, پھر اس پر کوئی کپڑا ڈھانپ دیا گیا, اب اس سے نکال نکال کر لوگوں کو دیا جا رہا ہے, حضور کے نام پر پکا ہے, حضور کی میلاد کا لنگر ہے, آنے والے چاہے تعداد میں کم ہوں یا زیادہ ہوں وہ سب کو کفایت بھی کر جاتا تھا, باقی بھی رہتا تھا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی برکات ہیں, وجود کی برکات کا عالم اس سے ورا الورا ہے. رب العالمین جل وعلا میں حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے. سلسلے کا وقت اختتام کی طرف پہنچا اور مبلغین سے بہت ساری چیزیں دلوں میں باقی ہوں گی کہ یہ بھی لینا ہے, یہ بھی بات کرنی ہے, اور یقیناً ہوں گی شامل نہیں ہو سکیں، دوبارہ اس سلسلے کو، اس ٹاپک کو لے کر آئیں گے تو مدینہ منورہ کی اور باتیں کریں گے۔ یہ ذکر وہ ہے کہ جس ذکر سے سیری نہیں ہوتی۔ اس سے اختتام کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلوات و سلام۔
اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو، تیرے پاکیزہ بہاروں کو سلام، جگمگاتے گنبدِ بدر
کر